الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن لربكم من أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها فلا تشقون بعدها أبدا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم هم الجلساء لا يشقى جليسهم اللہ سبحانہ و تعالی کا بہت احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک رمضان مزید ہمیں عطا فرمایا یہ قیمتی لمحات ہمیں عطا فرمائے جن کی کوئی مثل نہیں ہے سچی بات یہ ہے کہ کوئی مثل نہیں ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھو اے میری امت کے لوگوں تمہارا جو رب ہے نا ویسے تو وہ کریم ہے شفیق ہے رحیم ہے لیکن ان کی بعض اوقات ان کی رحمت کے جھونکے چلتے ہیں ویسے تو رحمت برس رہی ہے ان کی ہر وقت وہ ہیں ہی رحیم لیکن بعض اوقات خاص ان کی رحمت کے ہوتے ہیں اِنَّ لِرَبِّكُم مِّنْ اَيَّامِ دَهْرِكُمْ نَفَحَات تمہارے جو سال ہے اس سال میں کچھ نفحات جھونکے چلتے ہیں بعض اوقات فَتَعَرَّضُوا لَهَا ان جھونکوں کو تلاش کرو اگر تم ان کو پا گئے فَلَا تَشْقَوْنَ بَعْدَهَا أَبَدًا کبھی بھی جتنی تمہاری زندگی باقی ہے 50 سال 25 سال اس میں تم بدبخت نہیں بنو گے ساری زندگی تم خوشبخت رہو گے سعید رہو گے بعض لمحات بعض جو اللہ کے خاص رحمت کے جھونکے چلتے ہیں تو یہ جو رمضان کا مہینہ ہے نا رمضان کا جو مہینہ ہے یہ پورا کا پورا مہینہ جب تک شوال کا چاند نظر نہ آ جائے یہ اللہ کی رحمت کے جھونکے چل رہے ہیں اور حضور نے فرمایا ان جھونکوں کو تلاش کرو تم نے ان کو تلاش کر لیا اور پھر ان کی قدر کر لی تو پھر تم کبھی بھی بدبخت نہیں ہوگے دیکھیں اللہ کے ہاں جو ایک مرتبہ مقبول بن گیا پھر وہ چاہے گناہ بھی کرتا رہے اس کی وہ دائرہ مقبولیت سے خارج نہیں ہوتا یہ یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ جس کو ایک مرتبہ اپنا مقبول بنا لیں جس کو ایک مرتبہ قبول فرما لیں کہ بھئی یہ میرا ہے اس کے بعد وہ گناہ بھی ہوتے رہے اس سے ظاہر انسان ہے پھر بھی وہ دائرہ مقبولیت سے باہر نہیں نکلے گا دلیل سنیے دلیل کبھی کوئی کہے بھئی یہ کیا بات ہوئی دلیل ہے حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خالہ ذات بھائی ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور انتہائی نادار اور مفلس تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ماہانہ کچھ پیسے دیتے تھے گھر کے خرچ کے لیے گزر اوقات کے لیے اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی ہے منافقین نے تو اس میں سادگی کی وجہ سے کچھ مسلمان بھی شامل ہو گئے تھے کچھ مسلمان اس میں کچھ صحابیات اور کچھ صحابہ اپنی سادگی کی وجہ سے وہ منافقین نہیں تھے لیکن سادگی کی وجہ سے شامل ہو گئے تھے ان میں حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی صاحبزادی تھی حضرت عائشہ، انہوں نے دیکھا اچھا مستہ میرا خالہ زاد بھائی ہو کر اور جس کو میں پیسے بھی دیتا ہوں مہینے کے، یہ بھی ان میں شامل ہے میری بیٹی پر تہمت لگانے والوں میں، تو قسم اٹھا لی، خدا کی قسم آئندہ اس کو پیسے نہیں دوں گا. جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی براءت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے بے گناہی نازل فرمائی قرآن کریم میں، سورہ نور کی کئی طویل آیتیں وہ نازل ہوئیں، سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ وہ کلمہ ہے جو حضرت عمر نے فرمایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس کو اللہ نے وحی بنا کے نازل فرمایا، آج یہ قرآن کا جز ہے. بہت بڑا بہتان ہے یہ کہ عائشہ پر تہمت لگائی گئی. تو جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے گناہی نازل ہوئی وہیں پر سفارش بھی نازل ہوئی، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ. ابو بکر معاف کر دیا کرو، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم معاف کر دو مستہ کو، اپنے خالہ زاد بھائی کو، اور اس کے بدلے اللہ تمہاری مغفرت فرما دے. مجھے یاد آیا مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث اپنے ایک ملازم پہ ناراض ہو گئے، خادم پر ناراض ہوئے، کچھ غلطی ہوئی تھی اس سے. اس نے کہا حضرت جی معاف کر دو. تو حضرت نے فرمایا کتنی دفعہ تیری غلطی معاف کروں، تو کئی دفعہ معاف کر چکا. حضرت نے تو یہ الفاظ نہیں فرمائے تھے، حضرت نے فرمایا تھا کتنی دفعہ تیری غلطی بھگتوں، تو کئی دفعہ بھگت چکا ہوں. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت جی برابر میں تشریف فرما تھے، اور وہ حقیقی چچا تھے حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے. تو کان میں فرمایا مولانا اتنی دفعہ اس کی غلطیاں یہاں بھگت لو جتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطیاں قیامت کے دن بھگتوانی ہیں. یعنی جتنی اللہ کے یہاں اپنی غلطیاں معاف کروانی ہیں قیامت کے دن، اتنی مرتبہ تم اس کی غلطیاں یہاں پہ معاف کر دو. یہ کان میں کلمات فرمائے، ملازم سامنے کھڑا ہوا تھا، اس کو بتانا نہیں چاہتے تھے، تو کان میں فرمایا. تو حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جا جا بھائی جا معاف کر دیا، جا معاف کر دیا. سنتے ہی غصہ ٹھنڈا ہو گیا. یہ ہیں اللہ والے سمجھے. تو وہ آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سفارش نازل فرمائی ان کے خالہ زاد بھائی کی کہ ابو بکر معاف کر دو مستہ کو، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اس معاف کرنے کے بدلے اللہ تمہیں معاف کر دے، قیامت کے دن تمہاری مغفرت ہو جائے. اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاف فرما دیا، فرمایا ہاں میں اس بات بلا احب ان یغفر اللہ لی، میں پسند کرتا ہوں اس بات کو کہ اللہ میری میں مستہ کو معاف کر دوں اور اس کے بدلے اللہ میری مغفرت فرما دیں، مجھے یہ بات پسند ہے. وہ معاف بھی فرمایا، پہلے سے زیادہ پیسے جاری فرما دیے، جتنا پیسے گزر اوقات کے پہلے دیتے تھے اس سے زیادہ دینے شروع کر دیے. قسم کا کفارہ ادا فرمایا، قسم توڑی، قسم کا کفارہ ادا فرمایا، پہلے سے زیادہ پیسے دینے شروع کر دیے. یہ سب ہوا کیوں؟ اب میں اس بات چاہتا ہوں یہ ہوا کیوں، کیوں سفارش نازل فرمائی حضرت مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ یہ مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں، اسماء بدریین علماء نے وہ اس کی کتاب بھی ترتیب دی ہے، 313 صحابہ جو بدری صحابہ تھے، ان کے نام لے کر پڑھنے سے اور دعا کرنے سے دعا بھی قبول ہوتی ہے. یہ بزرگوں کا مجرب وظیفہ ہے، یہ ہمارے پاس بزرگوں کا، تو اسی لیے علماء نے ان کی کتاب بھی مرتب کر دی ان کے صحابہ کے ناموں کی. اس میں آپ ایک نام حضرت مستہ کا بھی پائیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ بدری صحابی تھے. تنزل الرحمت عند ذکر الصالحین، اللہ کے نیک بندوں کا جہاں ذکر ہو رہا ہو وہاں رحمت نازل ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ نیک بندے تھے اصحاب بدر. تو وہ بدر میں جبکہ بہت سخت ضرورت تھی نفری کی، یہ ان میں چند جانثار لوگوں میں یہ بھی شامل تھے حضرت مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بدر میں شریک ہو کر یہ والسابقون الاولون میں ہو گئے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. یہ ان میں شامل ہو گئے. چونکہ اللہ کے ایک مرتبہ مقبول بن چکے تھے حضرت مسطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بدر میں شرکت کر کے اللہ تعالیٰ کی مقبولیت حاصل ہو چکی تھی. اب غلطی ہوئی اور غلطی بھی بہت بڑی غلطی, حضرت عائشہ پر تہمت لگ گئی, اس میں یہ شامل ہوئے, لیکن اللہ نے ان کی سفارش نازل فرمائی. وجہ یہی ہے جو ایک مرتبہ اللہ کا مقبول ہو جائے پھر وہ کبھی بھی مردود نہیں ہوتا, چاہے اس سے گناہ ہوتے رہیں. یاد رکھیے گا اس کو, بس اپنی قبولیت کروا لیں ان لمحات میں, اپنے آپ کو قبول کروا لیجیے اللہ تعالیٰ سے, کبھی بھی ہم پھر مردود نہیں ہوں گے, چاہے ہم سے گناہ ہوتے رہے ہوں. ساری زندگی ہم سے گناہ ہوتے رہے پھر بھی ہم دائرہ مقبولیت سے باہر نہیں نکلیں گے, دائرہ مقبولیت سے نکل کر دائرہ مردودیت میں داخل نہیں ہوں گے, اسی دائرہ مقبولیت میں ہی رہیں گے انشاءاللہ تعالی. گناہوں کے باوجود, غلطیوں کے باوجود, کوتاہیوں کے باوجود اسی دائرے سے ہمارا خروج نہیں ہوگا اس دائرے سے. اور دلیل میں نے آپ کو پیش کر دی. یہ عبادتیں, یہ روزہ, یہ تراویح, یہ قرآن اور یہ زکات, یہ صدقات, یہ ہمیں قبول کروانے والے اعمال ہیں. طبرانی کی ایک روایت میں آتا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا ایک طویل خواب بیان فرمایا, اور انبیاء کا خواب بھی وہی ہوتا ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طویل خواب بیان فرمایا, میں اس کا ایک جز بتاتا ہوں. فرمایا, اس میں یہ بھی فرمایا کہ میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ پیاس کیا, میں حوض کوثر پر موجود ہوں, میری امت کا وہ آدمی آیا اور اس کی حالت یہ تھی کہ پیاس کی وجہ سے اس کی زبان باہر لٹک رہی تھی, شدت کی وجہ سے پیاس اس قدر سخت لگی ہوئی تھی کہ زبان باہر لٹک رہی ہے اس کی, اور وہ چاہتا تھا کہ میرے پاس حوض کوثر پر آئے اور پانی پی لے, لیکن اس کو روک دیا گیا. میرے پاس آنے سے, حوض کوثر پر پانی پینے سے اس کو روک دیا گیا. جب روکا گیا تو اچانک میں نے دیکھا کہ روزے کی جو عبادت ہے وہ مجسم انسان کی شکل میں یہ روزہ آگے بڑھا. اس نے کہا یہ رمضان کے روزے رکھتا تھا, اس کو جانے دو, محروم نہ کرو, پانی پینے دو. بالآخر اس روزے نے اپنی بات منوائی اور اس کو پانی پلوا کر رہا, اس کی پیاس کو ختم کرا کے رہا. حدیث میں آتا ہے قرآن اور روزہ یہ دونوں اللہ کے ہاں سفارش کرتے ہیں. روزہ کہتا ہے میں نے اس کو بھوکا پیاسا رکھا, قرآن کہتا ہے میں نے یہ ترابی میں دیر تک کھڑا رہا, رات کو اس کے آرام میں میں نے خلل ڈالا, لہذا میری سفارش قبول کیجئے. روزہ کہتا ہے میری سفارش قبول کیجئے. فیشفعان, دونوں کی سفارش قبول کی جاتی ہے, دونوں کی سفارش قبول کی جاتی ہے, دونوں کی رد نہیں ہوتی. روزہ ایسا سفارشی ہے اور قرآن بھی ہے. قرآن کے بارے میں فرمایا قرآن ایسا سفارشی ہے کہ اس کی سفارش مانی گئی, اور یہ ایسا جھگڑالو ہے کہ اس کا جھگڑا بھی تسلیم کر لیا گیا جس کے خلاف. اسی لیے تو فرمایا القرآن حجت لک او علیک, قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت بنے گا قیامت کے دن, تمہارے حق میں بولے گا, او علیک یا تمہارے خلاف بولے گا. یہی دو معاملے ہوں گے, تیسرا معاملہ نہیں ہے کوئی. جب قیامت کے دن ہم پیش ہوں گے اللہ کے ہاں, قرآن یا تو ہمارے حق میں بولے گا اللہ کے ہاں, یا ہمارے خلاف بولے گا. اچھا, حق میں کس کے بولے گا؟ حضور نے یہ بھی بتا دی, یہ علامت بھی بتا دی, کس کے حق میں بولے گا؟ فرمایا اقرا القرآن فإنه یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابی, قرآن پڑھا کرو, قرآن پڑھا کرو, قرآن پڑھا کرو, یعنی کثرت سے قرآن پڑھا کرو, قرآن کی عادت ڈالو, پڑھنے کی تلاوت کی عادت ڈالو, کثرت سے پڑھا کرو. فإنه یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابی, قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا. جو کثرت سے پڑھنے والے ہیں ان کے لیے سفارشی بن کر آئے گا. بس یہی علامت ہے. جو یہاں کثرت سے قرآن پڑھتا ہو یہ قرآن اس کی سفارش کرے گا, اور جس نے اس کو رد کیا کر دیا اور اس کو دیکھا تک نہیں, تو وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا, قیامت کے دن حضور ایک جملہ کہیں گے, یہ ایک جملہ اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے, وہ جملہ من وعن قرآن میں موجود ہے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا, اے میرے رب میری قوم نے، میری امت نے اس قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، نہ دن میں اس کی تلاوت کی، نہ رات کو اس کی تلاوت کی، نہ اس کو عمل کے وقت اس عمل کو یاد، اس پر عمل کو یاد رکھا. اس کو پسے پوچھ ڈالنے کا مطلب یہ ہے، حضور شکایت فرمائیں گے امت کی قیامت کے دن، اور یہ جملہ قرآن میں موجود ہے. اب دیکھنا، مولانا الیاس صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے، کوئی بھی حدیث تمہارے سامنے گزرے پڑی جائے، کسی عالم سے تم سنو کوئی حدیث شریف کو، اگر وہ فضائل کی حدیث ہے تو یہ سوچا کرو، یہ محاسبہ کیا کرو کہ ہم اس حدیث میں ہیں، ہے نا، یہ محاسبہ کیا کرو، یہ غور کیا کرو کہ یہ حدیث ہمارے اندر ہے. اگر وہ فضائل کی حدیث ہے کہ یہ کرو گے تو یہ ملے گا، یہ عبادت کرو گے، یہ کام کرو گے تو یہ انعام ملے گا، فضائل کی حدیث ہے تو یہ غور کیا کرو، یہ حدیث ہمارے اندر ہے. اور اگر وعید کی حدیث ہو کہ اگر تم یہ کرو گے تو تمہیں یہ سزا ملے گی، اگر تم نے یہ گناہ کیا تو یہ وبال بھگتنا پڑے گا، تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، یہ سوچا کرو، ہم اس حدیث میں تو نہیں ہیں، ہم اس حدیث میں تو نہیں ہیں، یہ سوچا کرو. بس یہ دو باتیں پلے باندھ لیجئے، ہم اس حدیث میں تو نہیں ہیں کہیں، یہ اس آیت میں ہم تو شامل نہیں ہیں کہ قرآن کریم، حضور قرآن کے بارے میں ہماری شکایت فرمائیں قیامت کے دن، یا قرآن ہمارے خلاف حجت بن کر آئے کہ اس نے میرا حق نہیں ادا کیا. اور یہ جو مہینہ ہے قرآن کریم کا، خاص مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہی تو وہ مہینہ ہے رمضان کا کہ اس مہینے کا انتخاب فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی قرآن کتاب کو اتارنے کے لیے. پورا کا پورا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک ہی رات میں نازل ہو گیا، لیلۃ القدر میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور لیلۃ القدر رمضان میں، گویا رمضان میں نازل ہو گیا. تو رمضان اور قرآن کو خاص خاص تعلق حاصل ہے ایک دوسرے کے ساتھ، جتنا ہو سکے اس مہینے میں عادت ڈال لیں قرآن پڑھنے کی. تقویٰ فی رمضان، تقویٰ فی غیر رمضان کا سبب اور ذریعہ ہے. جو باتیں آپ رمضان میں، جن باتوں کی عادت ڈال لیں گے دوستو، سارے یعنی غیر رمضان میں وہ آپ کے کام آتی رہیں گی. جو اچھی عادت آپ کو ڈالنی ہو اس میں ڈال لیجئے اس مہینے میں. جس گناہ سے آپ کو بچنا ضروری ہے، ظاہر ہے سارے گناہوں سے بچنا ضروری ہے، گناہوں سے بچنے کی عادت ڈال لیجئے اس مہینے میں. آپ غیر رمضان میں اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرما لیں گے، لیکن اس مہینے میں بچیے. اور یہ جو فضائل آتے ہیں نا، ایک نیکی کی تو فرض کے برابر، اور ایک فرض ادا کیا تو 70 فرض کے برابر. من تقرب فی بخصلۃ من الخیر کان کمن ادا فریضۃ فیما سوا ومن ادا فریضۃ فی کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سوا. یہ جو آپ نے کلمات فرمائے ہیں تو یہ بھی یاد رہے کہ جس طرح نیکیوں کا اجر و ثواب اس مہینے میں بڑھ جاتا ہے، گناہوں کی قباحت بھی اس مہینے میں بڑھ جاتی ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا. ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہمارا ایک پہلو پہ ہماری نظر ہوتی ہے، دوسرے پہلو کو ہم بالکل ہی نظر انداز کر دیتے ہیں. ہاں جی، یہ مل رہا ہے، رمضان میں رحمتیں اتر رہی ہیں. بھائی یہ بھی تو ہے، روایت میں آتا ہے جس نے رمضان میں گناہ کیے، اللہ تعالیٰ پچھلے رمضان سے اور اس رمضان تک کی، جس میں گناہ کر رہا ہے وہ، پچھلے رمضان سے اس رمضان تک کی ساری اس کی نیکیاں، اس کا ثواب عبادات کا، وہ ضائع کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس سے چھین لیا جاتا ہے ثواب کو. یہ بھی تو فرمایا آپ نے. جس کا یہ بھی رمضان میں بھی یہ حالت ہو کہ زبان کے گناہوں سے باز نہیں آ رہا، نظر کے جو نظر بازی وہ پہلے کرتا تھا اب بھی وہی کرتا ہے، سائن بورڈ کو دیکھ کے استغفر اللہ، بس یہ اس سے کام چل گیا، سائن بورڈ پہ دیکھ لیا اور استغفر اللہ پڑھ لیا. بے پردہ عورتوں کو دیکھا اور استغفر اللہ پڑھ لیا. پہلے سے نظر کیوں نہیں نیچے کی؟ جب معلوم تھا، یہ پتا ہوتا ہے آدمی کو، یہ ماحول آج کل کا ایسا ہے کہ باہر نکلے اور بے پردہ عورتیں ہیں، اس میں کیا شک ہے، تو پہلے سے نظر کیوں نہیں نیچے رکھتی؟ اللہ اکبر، بس یہ استغفر اللہ سے کام چل رہا ہے. یہ خوب شیطان نے ایک چیز کہ بھائی یہ کرتے رہو بس. یہ تو ملامتی فرقے کی بات ہے، ایک ملامتی فرقہ تھا وہ یہ کہتا تھا گناہ کرتے رہو اور پھر آپ نے آپ کو ملامت بھی کرتے رہو، بس تمہارا کام بنتا رہے گا. یا وہ عیسائیت کا معاملہ ہے، وہ عیسائیت کنفیشن ان کے یہاں ہوتا ہے ایک عقیدہ کہ وہ ہفتے بھر خوب گناہ کرو اور اتوار کو چرچ میں چلے جاؤ بس گناہ معاف ہو جائیں گے. یا اتوار کو چرچ میں بھی جو نہ جا سکا پابندی سے وہ کنفیشن کر لے، یعنی جب موت کا وقت قریب آئے تو پادری کو بلا کے اعتراف قصور کر لے، اعتراف قصور، بس وہ گناہ معاف ہو گئے. ایسا نہیں، ہمارا یہ مذہب اسلام ہے، دین ہے، یہ ایسا نہیں ہے، یہ عیسائیت یا اور ملامتی فرقے کی طرح نہیں ہے. ہم نے اپنے آپ کو تسلی دے رکھی ہے کہ یہ بس ہاں استغفار کرتے رہو. استغفار یہ استغفار کس لیے؟ یعنی کوئی ایک انتہائی عمدہ مرہم ہو جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہو کہ آپ جس کو جس کا ہاتھ جل جائے، یہ ہاتھ اس کا جس کا جل جائے تو منٹوں میں یہ آرام ہو جاتا ہے اس کو لگانے سے اور وہ زخم بالکل صحیح ہو جاتا ہے جلا ہوا. تو کیا ہم جب یہ مرہم ہمارے پاس آئی تو کیا ہم چولہا جلا کر برنر جلا کے اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ کے جلائیں گے اور پھر مرہم لگائیں گے؟ یہ کرتے ہیں ہم کیا؟ اور اگر کوئی کرے تو اس کو کیا سمجھا جائے گا؟ بیوقوف. تو یقین جانیے استغفار کے ساتھ ہم ایسے ہی کر رہے ہیں بھائی. کوئی ایک مرہم ہو جس سے وہ جلا ہوا زخم آرام سے ٹھیک جلدی منٹوں میں صحیح ہو جاتا ہو تو کیا ہم اپنا ہاتھ جلائیں گے؟ اب وہ بد نظری کر رہے ہیں، کرتے جاؤ بس استغفار کر لو. یہ استغفار تو اس وقت ہے جب ہم گناہ سے بچنے کی جان لڑا کر کوشش کر رہے ہوں، پھر بھی ہو گیا گناہ بچری تقاضے کی وجہ سے، کوشش کرتے رہے ہوں پھر ہو جائے. ایک آدمی کوشش ہی نہیں کر رہا ہو گناہ سے بچنے کی اور استغفار کر رہا ہے، تو یہ تو وہی مرہم والا معاملہ ہو گیا. تو یہ لمحات ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں یہ لمحات عطا فرمائے ہیں رمضان شریف کے، ان کی قدر کر لیجئے. دیکھیے جب شوال کا چاند نظر آئے گا اور یہ اعلان ہوگا کہ کل عید ہے، چاند نظر آ گیا ہے، تو ہم لوگ سب دو حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے، ایمان والے دو حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے. ایک وہ حصہ ہوگا جس کی اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں مغفرت فرما دی، اور ایک وہ حصہ ہوگا، ایک طبقہ وہ ہوگا جس پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بد دعا آپ کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بد دعا آ کر ایک دم آ کر چپک جائے گی. چاند نظر آتے ہی، شوال کا مہینہ شروع ہوتے ہی حضور کی بد دعا، اور بد دعا بھی بہت بڑی بد دعا ہے، رحم انف رجل دخل علیہ رمضان فلم یغفر لہو. اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے جس پر رمضان کا مہینہ گزرا پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہوئی. مسجد کے امام صاحب مولانا نعمان صاحب کسی کو بد دعا دے دیں کیا حال، وہ سوچے گا ہاں یار کوئی نہ کوئی تو خرابی ہے جب امام صاحب نے مجھے بد دعا دی ہے. فلاں مولوی صاحب نے مجھے بد دعا دے دی، فلاں حافظ صاحب نے مجھے بد دعا دے دی، یا فلاں بزرگ نے مجھے بد دعا دی ہے، میں کچھ تو ہوں، برائی تو ہے میرے اندر، میں بہت برا ہوں، کچھ تو سوچے گا وہ. یہاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بد دعا، جن کے صدقے میں امامت ملتی ہے، جن کے صدقے میں آدمی عالم اور مولانا کہلاتا ہے اور مفتی کہلاتا ہے، جن کے صدقے میں آدمی بزرگ بنتا ہے، متقین میں اس کا نام لکھا جاتا ہے، کس کے صدقے میں؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں. وہ فرما رہے ہیں، وہ بد دعا دے رہے ہیں جس کو رمضان کا مہینہ ملا مغفرت نہ ہوئی، ہلاک ہو جائے وہ. آپ سنتے ہی رہتے ہوں گے، یہ تو ایک وہ حدیث ہے جو آپ ممبر پہ چڑھ رہے تھے جس کے تین سیڑھیاں تھیں، ایک درود شریف کا معاملہ، ایک والدین کی خدمت کا معاملہ، اس میں ایک یہ بھی ہے رمضان کا. تو یا تو وہ اس طبقے میں ہمارا شمار ہوگا جس کو بد دعا لگی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، اس کو آ کر چپکی بد دعا، اور جس کو حضور کی بد دعا چپک گئی، علامت بھی بتاتا ہوں اس کی، علامت یہ ہے کہ گناہ ہوتے رہیں گے، عادت بنا کر گناہ کرتا رہے گا وہ. جو عادت بنا کر کسی گناہ میں مبتلا ہے کبھی بھی صاحب نسبت نہیں بن سکتا. جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، صاحب نسبت بندے ہوتے ہیں، ان میں اور ہم لوگوں میں فرق یہی ہے، ان سے عادتاً گناہ نہیں ہوتے، عادتاً نہیں ہوتے، احیاناً ہوتے ہیں، یعنی احیاناً کبھی کبھی، عادتاً نہیں، عادت بنا کے نہیں کرتے ہو، احیاناً یعنی کبھی کبھار ان سے گناہ ہو جاتے ہیں، پھر اللہ ان کو توبہ کی ایسی زبردست توفیق دیتے ہیں کہ وہ پہلے سے بھی زیادہ اونچے درجات کو حاصل کر لیتے ہیں، وہ گناہ خود ان کے لیے رفع درجات کا، درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جاتا ہے، کیونکہ زبردست توبہ کی توفیق ملتی ہے ان کو. یہ حال تو ان کا ہے جو مقبولین کہلاتے ہیں، متقین کہلاتے ہیں، کہیں اللہ نے ان کو محسنین فرمایا، کہیں فرمایا وعباد الرحمن، کہیں فرمایا متقین واللہ یحب المتقین، کہیں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اولیاء اللہ فرمایا، کہیں فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہیں محسنین فرمایا، کہیں متقین، کہیں اولیاء اللہ فرمایا، کہیں متقین فرمایا، کہیں عباد الرحمن فرمایا. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ماں جب اپنے بچے کو تیار کرتی ہے، پاؤڈر وغیرہ لگا کے، اچھے کپڑے نہلا دھلا کر، پھر وہ پیار ایک طرف پیار کرتی ہے، کہتی ہے میرا گڈا، پھر کہتی ہے دوسری طرف، دوسرے گال پہ پیار کرتی ہے، کہتی ہے میرا شہزادہ، پھر پیشانی کو چومتی ہے، کہتی ہے اور بھی جو القاب ہوتے ہیں، گڈا اور شہزادہ اور بادشاہ، پتہ نہیں کیا کیا القابات وہ مائیں نوازتی ہیں اپنے بچوں کو. تو اللہ بھی اپنے محبوب بندے، یہ کس وجہ سے ایسا کرتی ہے ماں؟ محبت کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ کو جن بندوں سے محبت ہے، کہیں ان کو فرما رہے ہیں محسنین، کہیں فرما رہے ہیں متقین، کہیں فرما رہے ہیں عباد الرحمن، کہیں فرما رہے ہیں اولیاء اللہ. اور بھی القاب ہیں، تو کہیں مومنین فرما رہے ہیں، یہ کامل ایمان والے بندے ہیں. تو یہ محبت کی علامت ہے، بس ہمیں ان بندوں میں شامل ہونا ہے. اور جو عادت بنا کر گناہ کر رہا ہو رمضان کے بعد بھی، معلوم ہوا یہ بہت، اس کا معاملہ بہت خطرناک ہے. ہاں احیاناً گناہ تو اللہ والوں سے بھی ہو جاتے ہیں کبھی کبھار، تو یہ عرضیت کے منافی نہیں ہیں، ان کو توبہ کی بھی توفیق ہو جاتی ہے. لہذا یہ بس علامت یاد رکھیے گا کہ عادت بنا کر ہم گناہ نہ کریں، ورنہ سمجھ لیں معاملہ خطرناک ہے. کوئی عادت بنائی ہوئی ہے، بد نظری کی عادت بنا رکھی ہے، انتظار میں رہتے ہیں کہ ہمارے گھر والے جائیں تو ہم انٹرنیٹ استعمال کریں اور اس کا غلط استعمال کریں، انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی گانے سننے کا موقع مل جائے تو ہم یہاں وہ لگا کے اور گانے سنتے رہیں، کسی کو آواز بھی نہ جائے، باہر نکلے تو ادھر ادھر نظر ڈالنے سے گریز نہیں کرتے، نظر اپنی نیچے رکھنے کا اہتمام نہیں ہے، وہاں وہ نظر خراب ہو رہی ہے. زبان کی جس کو چاہا، جس کی چاہا، جس کے بارے میں جو چاہا کہہ دیا، چاہے وہ غیبت ہو، چاہے بہتان ہو، اور چاہے الزام تراشی ہو، اور چاہے جھوٹ ہو. وہ عادت بنائی ہوئی ہے گناہ کی، عادت بنا رکھی ہے. یا پیروں کا غلط استعمال ہے، کسی گناہ کی جگہ پر چل کے جاتا ہے پیدل. ہاتھوں کا غلط استعمال ہے، یہ جو کمپیوٹر پہ اور اس پہ انگلیاں استعمال ہوتی ہیں اور غلط کام چیزوں کو دیکھنے کے لیے، یہ کیا ہے؟ انگلیوں کا غلط استعمال نہیں ہے؟ میں تو اس سے بڑھ کر کہتا ہوں کہ یہ جو بلا ضرورت ہم ایس ایم ایس کرتے ہیں، بلا ضرورت، کوئی ضرورت نہیں ہے. حکیم الامت فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، ضرورت اس چیز کو کہتے ہیں جس جو پوری نہ ہو تو ضرر پہنچے، یہ ضرورت ہے. ضرورت اس چیز کو کہتے ہیں کہ وہ پوری نہ ہو تو ضرر پہنچے، نقصان پہنچے، وہ چیز ضرورت میں داخل ہے. اب آپ یہ اندازہ لگائیے جو ہم ایس ایم ایس کر رہے ہیں، اگر نہیں کیا تو کوئی نقصان ہے؟ اگر دل سے آواز آئی، نہیں، نقصان کوئی نہیں ہے، رکھ دیں آپ موبائل کو، ورنہ آپ سمجھ لیجئے وقت ضائع کر رہے ہیں اپنا. گیم کھیل رہے ہیں، یہ گیم کھیلنے کے لیے اللہ نے افا حسب تم انما خلقناکم عبثا، تم کیا سمجھتے ہو کیا ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ جو کھیل کھیلنے کا حکم ہے اور جن کی ترغیب دی گئی ہے وہ کھیلو، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے کیا فائدہ ہوا؟ نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا. حضور نے فرمایا کہ بہترین جو کھیل ہے مومن کے لیے وہ، یعنی یہ تیراکی ہے، تیراکی مومن کا بہترین کھیل ہے. تیر اندازی کی ترغیب دی گئی، تیر اندازی سیکھو، یہ جو کھیل ہے ان کو کھیلنا چاہیے کبھی اگر موقع دے اللہ تعالیٰ. فرمایا باتیں کرو آپس میں، اگر باتیں کر رہے ہو تو میراث کی باتیں کرو، فرائض کی باتیں کرو، مرنے کے بعد کس کے ورثہ کو، بیٹے کو کتنا ملے گا، بیٹیوں کو کتنا ملے گا، چچا کو کتنا ملے گا، یہ باتیں کرو. باتیں کرو تو فرائض کی کرو، اور کھیلو تو رمی کا کھیل کھیلو، نشانے بازی کا، تیر اندازی کھیلو. یہ ترغیب دی گئی ہے. ہم پوچھے تو صحیح علماء سے، باقی سب وقت ضائع کرنا ہے یہ. اور اگر اس رمضان میں ہم نے اس کی عادت نہ ڈالی اور ان چیزوں سے ہم نے، یہ جو غیر ضروری چیزیں جن میں ہم مبتلا ہیں، آپ سوچئے ذرا، یہ جو ہے نا جو میں نے عرض کیا اصول، میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ضرورت وہ ہے جس جو پوری نہ ہو تو ضرر پہنچے. اس اصول کے تحت آپ دیکھیے ہم کتنی غیر ضروری چیزوں میں ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے. اگر اخبار ہم نہیں پڑھیں گے تو کیا کوئی نقصان ہوا؟ نقصان کہتے ہیں کوئی صحت کو نقصان پہنچ گیا، جسمانی نقصان، یا کوئی پیسے ہمارے ضائع ہوں گے. اخبار پڑھنے سے ایسا ہوگا، کوئی پیسے ضائع ہو گئے، مالی نقصان پہنچ گیا، یا صحت کو نقصان پہنچا، کچھ بھی نہیں ہوگا. اخبار اگر ہم نے نہیں پڑھا تو یہ دونوں نقصان نہیں ہوں گے، لہذا اخبار کی کوئی ضرورت نہیں. اور اس طرح اور کتنی چیزیں ہوں گی جن میں ہم لوگ مبتلا ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں بعض اوقات کبھی کوئی غلط مطلب لے لیں. حاجی عبد الوہاب صاحب مدثر العلوم جب ایک زمانے میں وہ فرمایا کرتے تھے، اب بھی فرماتے ہیں کہ بھائی اخبار پڑھنا چھوڑ دو، اخبار پڑھنا چھوڑ دو. تو مکی مسجد میں بھائی امین صاحب رحمت اللہ علیہ اشراق کی نماز پڑھ کے مطبخ میں اخبار پڑھتے تھے، جنگ اخبار میں نے دیکھا ان کو. لیکن اللہ کا شکر ہے کبھی بدگمانی بزرگوں سے پیدا نہیں ہوئی. اور جب علم کے راستے میں آئے، جب میں سوچتا ہوں اس وقت بدگمانی نہیں ہوئی الحمدللہ. اور جب علم کے راستے میں آئے تو امام ابو یوسف کا قول ملا، من جہل بأهل زمانه فهو جاہل، جو اپنے اہل زمانہ سے ناواقف ہو، زمانے میں کیا ہو رہا ہے اس سے ناواقف ہو، وہ بھی جاہل ہے. تو بس سمجھ میں آیا کہ بزرگ جو اخبار پڑھتے ہیں وہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اس کے حساب سے ہم امت کی رہنمائی کر سکیں. ان کا اخبار پڑھنا الگ ہے، ان کا اخبار پڑھنے کو ہم اپنے اخبار پڑھنے کی طرح نہ سمجھیں، یہ بھی سمجھیے جی. بزرگوں کا جو اخبار پڑھنا ہے اس کو ہم اپنے اخبار پڑھنے کی طرح نہ سمجھیں. ان کا اخبار پڑھنا الگ ہے، ہمارا اخبار پڑھنا الگ ہے. ہمارا اخبار پڑھنا تو تفریح ہے، ان کا اخبار پڑھنا بھی عبادت ہے. ان کا اخبار پڑھنا بھی عبادت ہے اس لیے کہ ان کی نیت درست ہے، ہماری تو کوئی نیت ہی نہیں ہوتی. محض وقت کا ضیاع، وقت کا پاس کرنا، تفریح. تو میرے دوستو، یہ رمضان کا مہینہ اللہ نے اس لیے نہیں دیا کہ جیسے ہماری غیر رمضان کی عادتیں ہیں ہم اس میں ہی چلتے رہیں، جیسے چل رہے ہیں، جیسے گھڑی کو چابی دے دی بس چل رہی ہے وہ، اس لیے نہیں دیا اللہ نے. یہ اللہ نے اس لیے دیا ہے کہ ہم اپنی مغفرت کروا لیں اللہ سے، ہم مقبول بن جائیں اللہ تعالیٰ کے، امت کی مغفرت کی بھیک مانگے اللہ تعالیٰ سے. جن لوگوں کو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگے، یا اللہ جن کو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے ان سے ہم، ان کی طرف سے ہم مانگتے ہیں آپ سے بھیک، آپ ان کو معاف فرما دیجئے، ان کی قبروں کا عذاب اٹھا لیجئے ان سے. یہ اللہ نے اس لیے دیا ہے کہ ہم اپنے لیے بھی مانگیں، امت کے لیے بھی مانگیں. یہ مانگنے کا مہینہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ہر مومن کی، ہر میری آپ کی، ہر مومن کی دن اور رات میں ایک دعا، دن میں اور ایک رات میں اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں رمضان شریف میں. میں تو عرض کرتا ہوں کہ آپ یہ ایک دن میں اور ایک رات میں دعا، ایک مرتبہ دعا اس طرح کریں ان کلمات کے ساتھ، یا اللہ آپ جو ایک دعا قبول فرماتے ہیں دن میں، وہ دعا میں یہ مانگ رہا ہوں، میری دعا قبول فرما لیجیے. آپ نے خود فرمایا ہے، اپنے حبیب کی زبان کے ذریعے سے کہلوایا ہے کہ ہر مومن کی ایک دعا دن میں اور ایک رات میں قبول ہوتی ہے. جو دن کی دعا قبول ہوتی ہے میں وہ مانگ رہا ہوں، میری اس دعا کو قبول فرما لیجیے. رات میں ایک دفعہ دعا ضرور مانگیں یہ کہہ کر، یا اللہ آپ نے اپنے حبیب کی زبان مبارک سے کہلوایا ہے کہ ایک دعا رات میں ہر مومن کی رمضان میں ضرور قبول ہوتی ہے، میں یہ والی دعا مانگ رہا ہوں، میری اس والی دعا کو وہ والی دعا بنا دیجئے جو آپ قبول فرماتے ہیں، جو ایک دعا آپ قبول فرماتے ہیں. یہ الفاظ کہہ کر آپ اپنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش دلائیے، کچھ جوش تو دلائیے، کچھ بات تو کیجئے، کچھ کوشش تو کیجئے. ویسے باتیں ہیں دوستوں میں، اللہ سے باتیں نہیں ہیں. دوستوں میں باتیں ہو رہی ہیں، مجلس آرائی ہو رہی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں، اللہ سے باتیں کرنے کا شوق ہی نہیں ہے.
از دعا نبوت مراد عاشقاں جو سخن گفتن بہاں شیرے تہاں. مولانا روم ہے یہ, مولانا روم کیا فرماتے ہیں, دعا مانگنے سے اللہ کے عاشقوں کی, اللہ کے نیک بندوں کی کوئی اور غرض نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ تھوڑی دیر اپنے محبوب سے باتیں ہو جائیں گی. یہ باتیں ہم کتنی کرتے ہیں, کتنی ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہیں دن بھر میں, رات میں کتنی ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہیں. کبھی ہم نے سوچا ہے جتنی ہم کمی کر رہے ہیں اتنا ہی ہمارا کم تعلق میں کمی ہے, تعلق میں اللہ میں کمی ہے. ورنہ جن کا تعلق میں اللہ ہوتا ہے, اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے, ان کا کیا حال ہوتا ہے. تم سا کوئی ہمدم کوئی دم ساز نہیں ہے, تم سا کوئی ہمدم کوئی دم ساز نہیں ہے, باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے, باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے. ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے, ربط خفی خفیہ تعلق, معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے. کوئی نہیں جانتا میاں عاشق و معشوق رمزیس کی رامن کا تبیرا ہم خبر نیس. اللہ اور اس کے محبوب بندوں کے درمیان ایسا خفیہ رابطہ ہوتا ہے کہ یہ کرامن کا تبین کو بھی خبر نہیں ہوتی اس کا. روایات میں آتا ہے کوئی خوشبو اٹھتی ہے اس سے وہ اندازہ لگاتے ہیں اور وہ لکھ لیتے ہیں اس نے یہ عمل کیا ہوگا, ورنہ صحیح عمل کی ان کو بھی خبر نہیں ہوتی. بعض اعمال ایسے جو دل, جن کا تعلق دل سے ہوتا ہے. تو بس بھائی اس مہینے کی ہم قدر کر لیں. دیکھیے اب میں آتا ہوں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مقبول بنانے کے لیے, اپنا تعلق والا بنانے کے لیے دو نعمتیں رکھی ہیں اس دنیا میں, دو نعمتیں. نمبر ایک, ایک نعمت کا تعلق زمانے سے ہے جس کو ہم نعمت زمانی کہتے ہیں. ایک نعمت کا تعلق زمانے سے ہے, جیسے رمضان کا زمانہ یہ ایک مہینے کا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ایام معدودات, حالانکہ 29 دن یا 30 دن ہیں یہ, لیکن اللہ فرما رہے ہیں گنے چنے دن ہیں بھائی, گنے چنے دن ہیں. مطلب یہ ہے کہ ان کی قدر کر لو. پتہ نہیں آپ دیکھتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا رمضان گزرا آیا اور چلا گیا, پتہ نہیں چلتا, حالانکہ یہ ایک مہینہ ہوتا ہے. ایک آدمی سے میں نے خود سنا, مزدور طبقے کا آدمی تھا, اللہ اس کو ہدایت دے, میں نے تو بہت دعا کی, لیکن بہرحال میں نے خود سنا, میرے کانوں نے اس کی زبان سے یہ سنا کہ یہ رمضان کا مہینہ سب سے زیادہ سخت مہینہ ہم پر گزرتا ہے, اس کے لمحات کاٹنے مشکل ہو جاتے ہیں, اس کے دن اتنے لمبے ہوتے ہیں, اس کی راتیں اتنی لمبی ہوتی ہیں, سب سے زیادہ لمبا مہینہ ہمیں یہی لگتا ہے, اس لیے کہ ہم سب کے سامنے کھا نہیں سکتے, پانی نہیں پی سکتے, اور جو ہم پان وغیرہ کھاتے ہیں وہ نہیں کھا سکتے, سگریٹ ہم نہیں پی سکتے, ہمیں چھپ کے کرنا پڑتا ہے سب کچھ. لہذا یہ مہینہ سب سے تکلیف دہ مہینہ ہوتا ہے, سب سے سخت مہینہ. یہ میں نے خود الفاظ سنے, اس لیے میں آپ کو نقل کر رہا ہوں. ایک وہ طبقہ بھی ہے اور ایک وہ طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ بھائی پتہ ہی نہیں چلا ایسا گزرا ہے رمضان کا مہینہ, ادھر اتنے پارے بھی ہو گئے, امام صاحب نے 10 پارے پڑھ لیے, 15 پڑھ لیے, 20 پڑھ لیے, یہاں تک کہ پورا قرآن ختم ہو گیا, پتہ ہی نہیں چلا. یہ وہ طبقہ بھی ہے. اب آپ بتائیں کون سا طبقہ فائدے والا ہے. فائدے والا یہی طبقہ ہے جس کو پتہ ہی نہیں چلتا رمضان کا مہینہ, بہت جلدی اس کے نزدیک یہ رمضان کا مہینہ گزر جاتا ہے. اور یہی مہینہ ایک طبقہ وہ ہے جس کے جو وہ کہتے ہیں بہت سخت مہینہ گزرتا ہے. بھائی یہ تو گزر کے ہی نہیں دیتا, یہ مہینہ تو گزر کے ہی نہیں دیتا, ختم نہیں ہو کے دیتا. یہ الفاظ یہ ایسے ہی ہے جیسے اگر مجنو کے پاس لیلا آ جائے, 3 دن 4 دن اس کے پاس رہے, وہ 3-4 دن اس کو 3-4 لمحوں کی طرح لگیں گے, پتہ ہی نہیں چلے گا, وہ کہے گا ارے بھائی گھڑی کی سوئیاں رک جاتی ہیں. تو یہی ہے جن کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ رمضان کا مہینہ پتہ ہی نہیں چلتا, گزر جاتا ہے, تیزی سے گزر جاتا ہے, ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان کو تعلق مان لا, کسی نہ کسی درجے میں اللہ کا تعلق حاصل ہے. کیونکہ لیلا جب مجنو کے پاس آ جائے اور وہ کئی دن رہے, تب بھی وہ کئی دن اس کو چند منٹ کی طرح معلوم ہوں گے, لمحات کی طرح معلوم ہوں گے, بہت جلد گزر جائیں گے. ایسی رمضان میں جن لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ جلدی گزر جائیں, ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اس لیے کہ یہ تعلق مع اللہ کی علامت ہے, اللہ سے تعلق کی علامت ہے, اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. اور شکر پر نعمت کے اضافے کا وعدہ ہے, لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, اگر تم شکر ادا کرو گے تو ضرور بھی ضرور ہم نعمت کو بڑھائیں گے, اور اگر ناشکری کرو گے تو ہمارا عذاب بھی بہت سخت ہے. تو تو ایک تو نعمت ایک تو ہے نعمت زمانی جس کا تعلق زمانے سے ہے, جب کچھ خاص زمانے کچھ جس کا میں نے ذکر کیا کہ چھوکے چلتے ہیں خاص اللہ کی رحمت کے, وہ تو یہ رمضان آ گیا. اور ایک ہے نعمت مکانی جس کا تعلق مکان سے ہے, وہ کیا ہے خاص مکانوں پر جا کر وہاں پر رحمت برستی ہے, جیسے بیت اللہ ہے, مسجد نبوی ہے وغیرہ وغیرہ, اور اللہ والوں کی مجلسیں ہیں. اور یہ نہیں کوئی اللہ والے آپ کو دور جانا پڑے. بھائی دیکھیں میری بات سنیں, جس کو آپ جس کے بارے میں آپ یہ رائے رکھتے ہوں کہ یہ ہم سے زیادہ دین کو سمجھنے والا ہے, دین کو جاننے والا ہے, ہم سے زیادہ متبع سنت ہے, وہ آپ کے حق میں ولی ہے اللہ کا. آپ اس کے پاس جا کے بیٹھیے, کچھ دیر اس کی صحبت میں بیٹھ جائیے. دو کام آپ اس مہینے میں کر لیجئے, ایک تو یہ نعمت زمانی اس کا آپ فائدہ اٹھائیے اعمال کر کے گناہوں سے بچ کر, اور ایک نعمت مکانی جس کا اشارہ اس حدیث میں ہے, ہم الجلسا الا یشقا جلیسوم, بعض اللہ کے بیٹھنے والے بندے بعض اللہ کے رفیق ایسے ہیں, ایسے بندے ہیں ان کے پاس جو بیٹھ جائے جا کر وہ محروم نہیں رہتا. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. تو ان کے پاس جا کے تھوڑی دیر ان کی سو, جو آپ کو جس کے بارے میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ متبع سنت ہے, ہم سے زیادہ دین کو سمجھنے والا جاننے والا ہے عمل کرنے والا ہے, ہم سے زیادہ اتباع سنت والا ہے, آپ اس کے پاس جا کے, آپ کے پاس ماشاءاللہ سب موجود ہیں, یہاں مفتی اخلاق صاحب ہیں, مفتی ابرار صاحب ہیں, مولانا تنویر صاحب ہیں, ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اللہ ان کو صحت عطا فرمائے, ابھی میں گیا تھا ان کے پاس اللہ ان کو صحت دے, یہ اتنے بڑے بڑے ماشاءاللہ, یہ مولانا نعمان صاحب ہیں. بس تھوڑی دیر کوئی جس کے بارے میں آپ کو یہ رائے آپ کی مناسبت بھی ہو اس سے, آپ جا کے بیٹھ جائیے کچھ دیر ان کی صحبت میں, کچھ اپنی اصلاح کی نیت سے, اور کچھ مشورے کر لیجئے جو آپ کو مشورہ کرنا ہو. دیکھیے صحابہ آ کر حضور سے مشورے کیا کرتے تھے, اپنی اصلاح کے متعلق مشورے کیا کرتے تھے. ایسے اصلاح نہیں ہوتی جو ہم نے سمجھ لیا کہ خود ہی اصلاح ہو جائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ میں اکیلے گھر میں نماز پڑھ رہا تھا, بینا انا فی بیتی فی مصلایا اذ دخل علی رجل, میں نماز پڑھ رہا تھا ایک شخص اور میں گھر میں اکیلا تھا, ایک شخص گھر میں داخل ہوا, جب وہ گھر میں داخل ہوا تو اس نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا, فاعجبنی الحال التی رآنی علیہا, مجھے بڑا اچھا لگا کہ اس نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے, یہ مجھے بڑا میرے دل کی یہ کیفیت ہوئی. اب میں آپ سے یہ پوچھنا آیا ہوں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اے اللہ کے رسول آپ یہ بتائیے کہ یہ کیفیت بری تو نہیں ہے, کوئی روحانی بیماری تو نہیں ہے کہ مجھے تباہ و برباد کر دے, میرا عمل میری نماز ضائع ہو جائے اور بھی اعمال ضائع ہو جائیں, آپ مجھے یہ بتا دیجئے. آپ نے دیکھا جن امور کا تعلق اصلاح نفس سے, دل کی اصلاح سے, نفس کی اصلاح سے تھا ہوتا تھا, صحابہ اس کو آ کر حضور کو بتاتے تھے, حضور سے مشورے لیتے تھے. ایسے اصلاح تھوڑی ہوئی ہے صحابہ کی رضی اللہ عنہم بن گئے, ایسے نہیں بن گئے, انہوں نے صحبت اٹھائی حضور کی صحبت سے ہی. تو ان کو صحابہ, یہ صحابہ کہاں تھے, صحابہ نے تبلیغ نہیں کی, وہ مبلغ نہیں تھے, مبلغ بھی تھے لیکن کوئی ان کو حضرات مبلغین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کوئی کہتا ہے, وہ مجاہدین بھی تھے, انہوں نے جہاد بھی کیا اللہ کے راستے میں لیکن کوئی نہیں کہتا حضرات مجاہدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم. انہوں نے علم سیکھا لہذا متعلم بھی ہوئے, براہ راست حضور کے شاگرد تھے وہ, اس سے بڑا استاد کون ہو سکتا ہے, کوئی نہیں کہتا حضرات متعلمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور انہوں نے امت کو علم دین سکھایا بھی تو وہ معلم بھی بنے لیکن کوئی نہیں کہتا حضرات معلمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے دوستو جس چیز کی وجہ سے وہ معلم بھی بنے, جس چیز کی وجہ سے وہ مجاہد بنے, جس چیز کی وجہ سے وہ متعلم بنے, وہ چیز صحبت تھی, اس صحبت سے تو ان کے اندر یہ خاصیت یہ صفات پیدا ہوئی. لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کا نام یہی رکھا صحابہ, ھذا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ ھما فی الغار اذ یقول لصاحبہ, جب انہوں نے اپنی صحبت میں رہنے والے سے, اپنے ساتھ رہنے والے سے یہ فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. تو حضرت ابو ہریرہ نے آ کر عرض کیا مجھے یہ بتا دیجئے میرے دل کی یہ کیفیت ہے, یہ کوئی تباکو کیفیت تو نہیں ہے, یہ بیماری تو نہیں ہے. تو حضور نے فرمایا رحمت اللہ یا ابا ہریرہ, اللہ تجھ پہ رحم کرے ابو ہریرہ، اللہ تجھ پہ رحم کرے، لکا اجران اجر السر و اجر العلانیہ، تیرے لیے تو دو اجر ہیں، ایک تو یہ کہ تو نے چھپ کے نماز پڑھی، اور دوسرا یہ کہ تیری نیکی کو اللہ نے مخلوق پہ بھی ظاہر کر دیا، تیرے لیے تو دگنا اجر ہے. گھبراتا کیوں ہے؟ یہ کوئی یہ روح کی بیماری نہیں ہے. تیرے دل کی جو یہ کیفیت ہوئی کہ خوشی محسوس ہوئی کہ کسی شخص نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا، تو نے تھوڑی دکھانے کی نیت کی تھی. ریا تو یہ ہے کہ ہم دکھا کر پڑھیں کہ ہاں جو یہ بیٹھا ہوا ہے نا اس کو میں دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں اور طویل نماز کی نیت مان لی، یہ ریاکاری ہے. اب آپ نماز پڑھنا ہے لیکن کسی نے آپ کو دیکھ لیا، آپ نے نیت نہیں کی اس کو دکھانے کی، وہ دیکھ رہا ہے آپ کو، تو یہ بالکل ریا نہیں ہے. ریا ہوتی اس وقت ہے، بغیر ارادے کے ریا ہوتی ہی نہیں ہے، یہ یاد رکھیں، اصول یاد رکھیں. جب تک آپ نے ریاکاری کا دکھاوے کا ارادہ نہیں کر رکھا دل میں، آپ ریاکار نہیں ہیں. ریا اس وقت ہوتی ہے جب آپ نے ارادہ کیا ہو، باقاعدہ پختہ ارادہ کیا ہو کہ میں دکھانے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، اس وقت ریا ہوتی ہے. ہم گھبرا جاتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی گھبرا گئے، لیکن حضور نے فرمایا اللہ تم پہ رحم کرے، یہ ریا نہیں ہے، بے فکر رہو. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ صحابہ اتنی باریک باریک باتیں بھی آ کر حضور کو اپنی اصلاح کے لیے، کیونکہ جو آدمی صحت مند رہنا چاہتا ہے نا، اس کو دو تین چھینکے بھی آ جائیں نا تو ڈاکٹر کے پاس فون کر لیتا ہے. آج کل تو فون ہے، موبائل ہے، ڈاکٹر صاحب آج چھینکے بہت آ رہی ہیں، خیریت تو ہے، ذرا مجھے بتائیے کچھ طبیعت تو میری درست ہے یا نہیں ہے، کچھ دوائی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم روحانی طور پہ صحت مند رہنا چاہتے تھے، ذرا بھی ان کے دل میں تغیر ہوتا تھا وہ اپنے دل کا محاسبہ کرتے تھے، کڑی نگرانی رکھتے تھے اپنے دل کی، نہ کوئی غیر آ جائے نہ کوئی راہ پا جائے، حریم دل کا احمد اپنے ہر دم پاسبان رہنا. مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھ کے بہت بڑے اللہ والے بزرگ تھے، وہ کہہ رہے ہیں ہر وقت اپنے دل کی نگرانی کرو، ایسا نہ ہو کوئی غیر آ جائے. تو صحابہ کا یہی حال تھا، ذرا سا تغیر آتا تھا دل میں وہ آ کر بتاتے تھے حضور کو. حضرت حنزلہ سے ملاقات ہوئی، اب وہ کہہ رہے ہیں نافق حنزلہ، حنزلہ تو منافق ہو گیا. سبحان اللہ ما تقول، حضرت ابو بکر نے فرمایا سبحان اللہ تم کیسی بات کر رہے ہو، تم منافق ہو سکتے ہو، حضور کے صحابی ہو تم منافق ہو. ہاں ہاں ہاں، وجہ یہ ہے کہ میں حضور کی مجلس میں بیٹھتا ہوں تو آنکھیں بہنے لگتی ہیں، دل نرم ہو جاتا ہے، جب گھر جاتا ہوں تو بیوی بچوں میں کھیلنے لگتا ہوں، ان سے ہنسی مذاق، ان سے دل لگی کرنے لگتا ہوں، تو یہ تو میری جو کیفیت وہاں تھی وہ تو نہیں ہے، لہذا میں تو منافق ہوا. تو فرمایا واللہ انی لاجد مثل ھذا، حضرت ابو بکر نے فرمایا اللہ کی قسم یہ حال تو میرا بھی ہے، یہ تو دل کی میرے بھی کیفیت ہے. آؤ چلو حضور کے پاس چلتے ہیں. اب دونوں جا رہے ہیں حضور کے پاس ایک ایسی چیز کو لے کر جس پر ان کو شبہ تھا کہ یہ منافقت کا شبہ لے کر جا رہے ہیں، روحانی بیماری کا شبہ لے کے جا رہے ہیں، حضور کو بتا رہے ہیں. حضور نے فرمایا نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے، ولکن یا حنزلہ ساعتن فساعتن، اے حنزلہ گاہے کچھ گاہے کچھ، گاہے کچھ اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گاہے کچھ گاہے کچھ، تو ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ تمہاری جو کیفیت یہاں ہوتی ہے میری مجلس میں کہ آنکھیں بہنے لگیں دل نرم ہو جائے، یہ یہاں کے لیے یہی مناسب ہے، اور گھر کے لیے یہی کیفیت مناسب ہے جو تمہاری گھر میں ہوتی ہے کہ تم گھر جاؤ ہنسو بولو. خود حضور کا یہ حال تھا، کتنی فکر تھی آپ کو. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الفکر متواصل الاحزان، ہر وقت غموں میں فکر میں گھرے رہتے تھے. لیکن حضرت عائشہ یہی حضرت عائشہ سے روایت ہے، اور یہی حضرت عائشہ یہ بھی فرما رہی ہیں کہ جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو مسکراتے ہوئے آتے تھے. لہذا فرمایا وہ یہی گھرے ہوئے غموں میں گھرے ہوئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ روایت حضرت عائشہ سے ہے، یہی گھرے ہوئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں آتے تھے. کیا غموں کو باہر چھوڑ کے آتے تھے؟ اس وقت بھی غم ہوتے تھے لیکن گھر میں ہنستے ہوئے داخل ہوتے تھے. یہ بھی سوچیں ذرا بھائی، جو شادی شدہ ہیں ماشاءاللہ، کتنی دفعہ اس سنت پہ عمل کیا کہ گھر میں ہنستے ہوئے داخل ہوئے ہوں، یا کوئی منہ کھلا کے آ گئے وہ بڑے کوئی جلاد قسم کے. گھر میں اگر مسکراتے ہوئے داخل ہوں، بیوی کی ساری جو دن بھر کی تھکن ہے وہ اتر جاتی ہے مسکراہٹ دیکھ کے، اور بیوی آپ کو دیکھ کے مسکرا دے تو آپ کی تھکن ساری دفتر کی اور دکان کی وہ سب نکل جائے گی. عادت ڈالیں، مسکراؤ اگر زندگی چاہیے، اگر آپ کو زندگی چاہتے ہیں اپنی طویل زندگی، تو مسکراتے رہیے مسکراتے رہیے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے. تو فرمایا حنزلہ تمہارے لیے یہ یہاں کے لیے یہ مناسب ہے, اور گھر میں جو کیفیت ہوتی ہے ہنسی مسکراہٹ کی وہ وہاں کے لیے وہ مناسب ہے, وہی سنت ہے, وہی ٹھیک ہے وہاں کے لیے. گھبراؤ نہیں, یہ منافقت نہیں ہے. لیکن صحابہ آ کر بتاتے تھے, علاج پوچھتے تھے, یہ ہمارے دل کی کیفیت ہے, آپ علاج بتائیے, یہ روحانی بیماری تو نہیں ہے. یہ کسی عالم, کسی متقی, کسی دیندار عالم کے پاس جائیے, متقی عالم, اس سے جس کو آپ متقی سمجھتے ہیں, جو آپ سے زیادہ متبع سنت ہو, متبع شریعت ہو, دین کا علم جاننے والا ہو, آپ سے زیادہ جاننے والا ہو, بس وہ آپ کے حق میں ولی ہے. آپ جائیں, اس سے مشورہ کر لیجئے, اپنی اصلاح کروائیے. لیکن اس سے خالی نہ بیٹھیے کہ اس سے اصلاح خود بخود ہو جائے گی, یہ نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا. صحابہ کے طرز سے ہٹ کر آپ چلیں گے, یہ نقصان دہ کیفیت ہے, اس سے اصلاح نہیں ہوگی. یہ آپ صحابہ سے ہٹ کے چلنا ہے. اگر آپ نے کسی کو اپنا شیخ نہیں بنایا تو یہ تو آپ صحابہ کے طریقے سے ہٹ کے چل رہے ہیں. تو یہ نعمت مکانی ہے, شیخ کے پاس جانا, جس کو آپ متقی اللہ والا اپنے سے زیادہ دیندار سمجھتے ہیں, بس اس کے پاس آپ جا کے اصلاح کی نیت سے بیٹھ جائیے. وہ چاہے بیان نہ بھی کرے تب بھی آپ کی اصلاح ہو جائے گی. باقی آپ مشورے کیجئے اس سے, چاہے دین کا مشورہ ہو, دنیا کا ہو, آپ اس سے مشورہ کیجئے کہ بھائی یہ معاملہ ہوا ہے, آپ کی کیا رائے ہے, کیا حکم ہے میرے لیے. وہ جو مشورہ دے آپ اس میں عمل کر لیجئے. لیجئے, آپ نے اپنے نفس کو ایک طرف رکھ دیا. جب آپ ایسا کر لیں گے, نفس کو چھوڑنا بہت آسان ہے. آپ کوئی شیخ بنا لیجئے, اس سے پوچھ کے چلیے, لیجئے, نفس کو ایک طرف رکھ دیا آپ نے. دع نفسک وتعال, حضرت موسیٰ سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے, اپنے نفس کو ایک طرف رکھ دو اور آ جاؤ, لیجئے آپ اللہ والے ہو گئے. لیکن ہم طے تو کریں, قدم تو بڑھائیں, تو ہم تو کچھ کرتے ہی نہیں ہیں. آپ کے پاس کیا اتنی نعمتیں موجود ہیں, آپ بتائیے, محاسبہ کیجیے, ہم نے کتنی قدردانی کی ان علماء کی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ دو نعمتیں ہیں, دو نعمتیں. دیکھیے, اسی وجہ سے حضرت شیخ مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ رمضان شریف میں مختلف جگہیں بدل بدل کر پورے مہینے کا اعتکاف فرماتے تھے, اور سالکین کا, طالبین کا, اسلام کروانے والوں کا ایک بہت بڑا مجمع حضرت کے ساتھ ہوتا تھا, وہ صحبت میں رہتا تھا وہاں. کیوں؟ رمضان کا مہینہ نعمت زمانی, اور شیخ کی صحبت نعمت مکانی. یہ دونوں نعمت مکانی اور نعمت زمانی دونوں مل جائیں تو یہ ڈبل انجن لگ جاتا ہے, ڈبل انجن. جب کوئٹہ کی ایک ریل گاڑی میں لگتا ہے نا, ایک آگے اور ایک پیچھے, ایسے یہ ڈبل انجن اللہ تک پہنچا دے گا. نعمت زمانی کا انجن یعنی رمضان کا, اور ایک نعمت مکانی کسی شیخ کے پاس, آپ کسی اللہ والے. جو آپ, میں نے تو آپ کو بہت ہی آسان طریقہ بتا دیا کہ آپ جس کو اچھا سمجھتے ہوں, اپنے سے زیادہ متقی سمجھتے ہوں, اپنے سے زیادہ دیندار متبع سنت سمجھتے ہوں, بس وہی آپ کے حق میں اللہ کا ولی ہے, اللہ کا دوست ہے. آپ اس سے مشورے کیجئے اپنی اصلاح. بھائی میں آج کل زبان کے گناہ میں مبتلا ہوں, ذرا بتا دیجئے مجھے میں کیا کروں. مجھ سے کان کے گناہ ہو رہے ہیں, میں بتا دیجئے مجھے کچھ حل بتائیے میں کیا کروں. مجھ سے شرعی پردہ نہیں ہوتا, شرعی پردہ گھر میں بھابھی ہیں, میں احتیاط نہیں کرتا. آپ مجھے بتا دیجئے میں کس طرح بچوں اس گناہ سے. خالہ زاد, ماموں زاد, بہنیں, چچا زاد, ان سے میں بچتا نہیں ہوں, پردہ نہیں کرتا. مجھے بتائیے میں اللہ کے اس حکم پہ کیسے عمل کروں. جب تک ان گناہوں میں آدمی مبتلا ہے اور عادت بنائی ہوئی ہے اس نے, تو کیسے وہ اللہ کا ولی بنے گا, کیسے اللہ کا تعلق حاصل ہوگا, کیسے اس کی دعائیں قبول ہوں. بس یہ اصلاح کی فکر کیجئے. نعمت مکانی تو, نعمت زمانی تو آپ کو حاصل ہو گئی رمضان کی صورت میں. ایک نعمت مکانی کی آپ فکر کر لیجئے, بس یہ دو کام کر لیجئے, پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ, بس یہی گزارشات ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان لمحات کی تو اگر کفار نے بھی قدر کی ہے نا میرے دوستو, کفار نے, اللہ نے ان کو بھی نوازا ہے. ایک مسلمان نے اپنے ایک ہندو پڑوسی کو دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے انتقال کے بعد. مر گیا تھا وہ, اور اس کو جلایا گیا تھا, اس کی لاش کو جلایا گیا, مگر وہ جنت میں ٹہل رہا تھا. اس سے پوچھا, ابھی تو تو ہندو تھا, تو یہ کہاں سے جنت میں ٹہل رہا ہے, لباس جنت کا پہنا ہوا, چاروں طرف تیرے جنت کی نعمتیں. ہاں ہاں ہاں, اور جلایا بھی گیا تھا تو. ہاں ہاں, جلایا بھی گیا تھا, مگر میری بات سن لو. بات یہ تھی کہ ہم لوگ مسلمانوں کے محلے میں رہتے تھے, تم بھی تو ہمارے پڑوس میں تھے, ہم تمہارے محلے میں رہتے تھے, وہاں اکثریت مسلمانوں کی تھی. ایک دفعہ میرا بیٹا باہر نکل کے کچھ کھا پی رہا تھا مسلمانوں کے محلے میں, میں نے اس کو ڈانٹا تھا, کمبخت, مسلمانوں کا رمضان کا مہینہ ہے اور تو کھلے عام کھا پی رہا ہے، چل اندر چل تھوڑی کھانے پینے کو. میں نے اس کو ڈانٹا تھا تو اللہ تعالیٰ نے مرتے مرتے جب میں بالکل آخری لمحات تھے اللہ نے مجھ سے انکہی کہلوا لی، یعنی انکہی وہ کلمے کو کہتے تھے، میری زبان پہ اللہ نے کلمہ جاری کروا دیا. میں نے کلمہ پڑھ لیا اور دیکھ لو میں یہاں، میری لاٹری کھل گئی، لاٹری کھل گئی میری، دیکھ لو میں یہاں ہوں. تو اس مہینے کی قدردانی تو کفار بھی اگر کر رہے ہیں وہ بھی محروم نہیں ہے، اللہ نے ہمیں تو مومن ہی مسلمان بنایا بھائی دوستو. ہم تو ماں کی گود میں ہمیں کلمہ ہمیں مل گیا، اب ہم ان لمحات کی قدر نہ کریں تو کتنی محرومی کی بات ہے. کفار فائدہ اٹھا لیں ہم فائدہ نہ اٹھائیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما وآلو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. اے اللہ اس مبارک مہینے کی قدردانی نصیب فرما دیجیے. اے اللہ اس مہینے کے جو اعمال ہیں اے اللہ ان میں لگنے کی توفیق نصیب فرمائیے، ہمت نصیب فرمائیے. اے اللہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ تقوی نصیب فرما دیجیے. اے اللہ تقوی نصیب فرما دیجیے. اس مہینے میں ہماری اور پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے، بے حساب مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ بے حساب مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ بے حساب مغفرت فرما دیجیے. آپ نے مغفرت نہ فرمائی تو ہمیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بددعا لگے گی. اگر بددعا لگ گئی تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. اللہ ہم کہیں کے نہیں رہیں گے، ہم برباد ہو جائیں گے. ہماری مغفرت فرما دیجیے. بس آپ ہم مغفرت کے قابل نہیں ہیں اللہ، پھر بھی اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہماری مغفرت فرما دیجیے. اور آپ کریم ہیں، اور کریم کی ایک تعریف یہ بھی ہے الکریم الذی یعطی بدون الاستحقاق والمنہ. کریم تو اس کو کہتے ہیں جو بغیر حق بھی نہ بنتا ہو پھر بھی عطا کرے، کسی کا حق نہ بنتا ہو وہ پھر بھی اس کو عطا کر رہا ہو، وہی تو کریم ہوتا ہے. اے اللہ ہم تو قابل نہیں مغفرت کے، مگر پھر بھی آپ اپنی صفت کریمی کا اے اللہ ہم پر تجلی ڈال دیجئے اور ہماری مغفرت فرما دیجئے، پوری امت کی مغفرت فرما دیجئے. جن جن میتوں کو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے اللہ ان سے قبر کا عذاب اٹھا لیجئے، ان کی مغفرت فرما دیجئے. ہم ان کی طرف سے آپ سے اے اللہ ہم ان کی طرف سے بھیک مانگتے ہیں آپ سے، ان کی مغفرت فرما دیجئے. ہمارے آبا و اجداد کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں دین سیکھنے کی، دین سکھانے کی اللہ توفیق اور ہمت نصیب فرمائیے. دین کے لیے اپنے وقت کو فارغ کرنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائیے. اے اللہ دین سیکھنے کا جذبہ نصیب فرمائیے. اے اللہ سارے عالم میں اپنے مبارک دین کو عام فرما دیجئے، تام فرما دیجئے، ذریعے کے طور پر ہم سب کو قبول فرما لیجئے. مریضوں کو شفا نصیب فرمائیے، پریشانوں کو راحت نصیب فرمائیے، بے روزگاروں کو ان کی توقعات سے بڑھ کر جائز اور کشادہ روزگار نصیب فرمائیے. جو اپنے بچوں اور بچیوں کے رشتے کے متلاشی ہیں اے اللہ ان کی توقعات سے بڑھ کر ان کو نیک رشتے اور جوڑیاں نصیب فرما دیجئے. جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرمائیے. اے اللہ جو نہیں مانگ سکے اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے بغیر مانگے ہی نصیب فرما دیجئے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ وعلماء امتہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.